أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. یہ سورہ مائدہ ہے. قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں پانچویں سورت ہے اور نزول میں 112 ہے. اس کے بعد ایک دو سورتیں چھوٹی نازل ہوئی اور بس قرآن کریم مکمل ہو گیا تھا. یہ سورت احکام اوامر و نواہی میں انتہائی مفصل و مدلل ہے. سورت کا موضوع تو بیان ہے حل و حرمت کا, لیکن محللات الہیہ و محرمات الہیہ اس کی تسلیم ہے, اور محرمات العباد اور محللات العباد ان کی تسدید اور تمنی اور تقبیح ہے. ماقبل سے ربط بالکل واضح ہے کہ انعام کا مستحق کیسے ہوتا ہے جب حلال کو حلال حرام کو حرام جانے. انعام یافتگان کون لوگ ہیں جو محللات الالہیہ کو مانے اور محرمات الالہیہ کو مان لے. بندوں کی تحلیل و تحریم سے کوئی چیز حلال و حرام نہیں ہو. گزشتہ امتوں کو جو تکلیف پیش آئی ہے اور وہ رائے راست سے ہٹے ہیں یا کٹے ہیں, وہ ان دونوں باتوں کے مرتکب تھے. انہوں نے اپنی طرف سے تحلیل اور اپنی طرف سے تحریم کی. اللہ رب العزت نے ان پر پٹکار بھیجا. سورت کے اندر ابھی ابھی رشوت, سود اور کئی حرام چیزوں کی ممانعت ذکر ہوئی, تو ضرورت تھی کہ محللات اور محرمات بالتفصیل بیان ہو جائے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ نازل فرمائی. سورت میں 42 خطابات ہیں. خطاب عام یا ایوہ الناس, خطاب خاص یا ایوہ الذین آمنوا, اخص الخاص یا ایوہ النبی. سورت کے اندر اوامر و نواہی اور ان سے متعلقہ قواعد و ضوابط بھی موجود ہیں, جیسے معاشرے کے دین اور دنیا دونوں کا نظام ایفائے عہد سے ہے. جس قوم یا فرد میں نقض عہد ہو ان کے ساتھ زندگی نہیں گزرے گی. تو سورت کو مصدر فرمایا اوفو بالعقود, عقد و پیمان کا ایفا کرو اور اس کے خلاف مت کرو. سورت میں آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ان سے تیار روٹیوں سے بھرا ہوا دسترخوان مانگنا تھا، جس پر حضرت عیسیٰ مسیح نے انہیں بہت سمجھایا کہ خدا کی قدرت کے سامنے آزمائش مت بنو. لیکن جب انہوں نے اصرار اور ضد کی تو رب العزت نے وہ دسترخوان روٹیوں سے بھرا ہوا بھیج دیا اور اس کے کچھ آداب بتا دیے. ان آداب کے خلاف کرنے کے بعد اللہ نے ان کو سخت ترین سزا دی، خنازیر بنا دیے گئے. اللہ، مائدہ ایسے دسترخوان کو کہتے ہیں کہ جس میں روٹی بھی ہو. بعض قوموں کے ہاں جب دسترخوان بچتا ہے تو ساتھ ہی روٹی بچ جاتی ہے. یاد رکھنا، یہ وہی دستور ہے. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جب روٹی موجود ہو تو سالن کا انتظار ضروری نہیں ہے. کسی کی خواہش ہے تو روٹی توڑ توڑ کے کھائے. اور ایک مأدبہ ہے، مأدبہ مانا دسترخوان اول سے اخیر تک اطعمہ متلونہ اور اشربہ مترقمہ سے بھرا ہوا. جیسے آپ کے افطار کا دسترخوان شربت بھی ہے، وہ کجور بھی ہے، پکوڑے بھی ہے، سموسے بھی ہے، وہ قسم قسم کے کباب بھی ہوتے ہیں، مٹھائیاں بھی ہوتی، شربتیں بھی کئی. یہ مأدبہ ہے. بادشاہوں کے ہاں، سلاطین ملوک کے ہاں اس طرح دسترخوان بچتے تھے اور اس پر شعراء، ادباء اور علماء موجود ہوتے تھے اور ان کی اچھی اور قیمتی باتیں جمع کی جاتی تھی، اس سے علم ادب بنا ہے. ادب مأدبہ سے. تفصیلات کے لیے سنانی کی آغانی یا شہاب الدین نویری کی نہایت العرب فی فنون الادب دیکھ سکتے. عرب بہت زیادہ مہمان نواز قوم ہے. ویسے راستوں میں اونٹ کٹوا کے لوگوں کی دعوتیں کرتے تھے. رات کے اندھیروں میں جنگلوں کے اندر اونٹ کٹا کے رات کو گوشت بھونتے تھے تاکہ بھولے بسرے لوگ وہاں آئے، کھانا کھائے اور راستہ بھی سمجھ کے جائے. موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، امکسو انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا. آپ بیٹھیے، میں نے آگ دیکھی. اور جب آگ جلتی تھی تو علامت ہوتی تھی کہ کھانا پک رہا ہے، لوگ جمع ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر جاتے ہوئے راستہ بھول گئے تھے. لوگ نبیوں کو، ولیوں کو عالم الغیب کہتے ہیں. یہاں پیغمبر مرسل ہے، کلیم وقت ہے، صاحب شریعت اور توریت ہے، اور جا رہے ہیں اپنے سسرال سے مصر اور راستہ بھٹک گئے. اندازہ ہوا کہ یہ مصر کا راستہ نہیں. اللہ ان واقعات کو اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ انبیاء و مرسلین کی بشریت و عبدیت اظہر رہے، اور لوگ جو ان کے بارے میں سوئی اعتقاد رکھتے ہیں اور قسم قسم کے اتہامات لگاتے ہیں، ان کی درو گوئی اظہر من الشمس ہو جائے. چنانچہ مولانا روم کہتے، علم موسیٰ چوبوت در غیب بن، علم موشی کے بود در غیب ان. جب موسیٰ علیہ السلام علم الغیب نہیں ہے تو دوسرے چوہے چوارے کون ہے جو غیب دان بن؟ علم موسیٰ چوب ود در غیب بل، علم موشی کے بود در غیب ال. اللہ، علم غیبی کس نمیدان، ند بجس پروردگار، ہر کے او گویت کی میدانم ازو باور مداد مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار مل مسول انہا بے عالم من السائر. چنانچہ عربوں کے ہاں چونکہ مہمان نوازی ایک خصلت تھی اور عزت اور احترام کا پیشہ بھی ہے, اچھی عادتیں ہیں چکے آدمی کے کھانے پینے کا خیال رکھے آرام اور راحت کا. اس لیے اگر کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جاتا تھا بھائی مرغی چوزے نکالتی ہے تو خوشی ہوتی ہے, گائے بھینس بیاتی ہے تو اس سے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے, پھر ایک انسان جب دنیا میں متولد ہوتا ہے تو اس کس قدر خوشی ہوتی ہے, تو لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں. تو پھر وہ خالی ہاتھ نہیں جانے دے, کہا بیٹھو کھانا کھا کے جاؤ. اس کو کہتے ہیں خرس. خرس ولادت مولود کے دن جو کھانا پکتا ہے وہ خرس ہے. پھر جب ساتواں دن ہو جاتا تھا اور بکرے کٹتے تھے لڑکے کی طرف سے دو لڑکی کی طرف سے ایک, تو اس کانے کو کہتے تھے عقیقہ. اور پھر جب شادی ہو جاتی تھی اور اس کے بعد اجتماع زوجین کے بعد کھانا کھلاتے تھے اس کو کہتے تھے ولیمہ, کیونکہ ولیمہ ولم سے ہے, ولم مانا اجتماع زوجین. کبھی نیا مکان بنا, مم بنا دارن و جعل فیہا مأدبہ, سیاح کی حدیث ہے کہ نئے مکان میں خواہ خریدے یا بنائے دسترخوان بچائے اور اس پر کھانا لگائے اور دوستوں کو بلا لے. ہمارے پڑوسی حکیم صاحب جب یہاں گلشن تشریف لائے تھے تو میں نے کہا آپ نے مکان بنایا دعوت نہیں کی, کہا اچھا. میں نے کہا مشکات میں روایت موجود ہے, میں نے دکھائی, بہت خوش ہو گئے. کہا اس طرح کسی کی توجہ نہیں ہے, چنانچہ ایک بھرپور دعوت کی اور مجھے خصوصی مہمان بنایا اس میں کہ آپ کی وجہ سے مجھے یہ علم حاصل ہوا. علم کے بے انتہا قدردان تھے. تو اس نئے مکان کی دعوت کو کہتے ہیں وکیرہ. وکیرہ حاضی وکیرہ, جب مردہ ہو جاتا ہے کسی کے ہاں میت اور اس کے لیے کھانا پکا کے بھیجتے, حدیث میں ہے اسنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم شغلهم الموت رواہ البخاری. اس کو کہتے ودیع, واو دعات یا عین ہا ودیع. یہ آپ کو کس میں بتا رہا ہوں کہ آنکھیں کھلے, آپ نے صرف اسی کہا کہ بس نان بخور اور ڈر بزن, کھانے والے نہیں کھلانے والے بنے. کوشش یہ کرو کہ اللہ آپ کو وہ دن دے اور وہ حیثیت کہ دنیا آپ کے دسترخوان پر کھائے. اور ایک آدمی بیماری سے اٹھا اور بیماری میں یہ بھی نہ کھاؤ یار, تربوز بھی نہ کھاؤ, پکوڑے بھی نہ کھاؤ, ٹھنڈا شربت بھی نہ پیو, یہ بھی نہ کرو, وہ بھی نہ کرو, شوگر کا مریض ہے, آدھا جہان اس کے لیے بند ہے. تو وہ غریب بیماری سے اٹھا, ٹھیک ہو گیا, آپ کا محبوب ہے, انتہائی قریب ہے, تو آپ نے کہا آج رات کو میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے. آپ کی خوش صحت کی خوشی میں دعوت. اس دعوت کو کہتے ہیں التقیہ. التقیہ کیونکہ وہ پھر بھی بچ بچ کے چلتا ہے, کیونکہ سانپ کا ڈسا ہوا وہ رسی سے بھی بچتا ہے, ڈرتا ہے کہ شاید سانپ ہو. ایک آدمی سفر سے آیا, السفر قطعۃ من السقر, فإذا قضى احدكم نعمته فَلْيَتَعَجَّلَ لَبْ إِلَى بَيْتِهُ كَمَا قَال. تو سفر میں بھی بہت تنگی پیش آتی ہے. وہ سفر کی بنیاد ہی ضیق پر ہے, فقدان پر ہے, عدم راحت پر ہے, عدم طعام و شراب پر ہے. اس لیے ہر طرح سفر پر احکام سفر کے نافذ ہوں گے, وہ پیدل کا ہو, گاڑی کا ہو, ہوائی جہاز کا ہو, سفر سفر ہے. اور سفر دنیا میں تین ہے, یا تو حج اور عمرہ و حرمین کا ہے, یا طالب علمی کا ہے, اور یا تجارت کا ہے. اس کے علاوہ جو شیخ الاسلام سفر کرتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں. تین سفر انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے. ایک حرمین شریفین حفظہم اللہ الى یوم القیامہ ورزقنا الحضور فیہما للحج والعمر والزیارہ مع الذین نحبہم ویحبوننا بتوفیق رفیق فی ایام قریبت احسان تکون بعد العید حیث رجعتم الى بیوتکم ونفرغ منکم الى الحرمین الشریفین. اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, ساری تمنائیں دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. خواجہ عزیز الحسن مجذوب. تو سفر میں بھی بہت کمی کوتاہی رہتی ہے. جب سفر گزار کے کوئی شخص آ جائے تو آپ اس کو کہتے ہیں یار میرے ساتھ آج کھانا کھا لے اور میرے مہمان ہو جائے, بہت دنوں بعد دیکھا آپ کتنے دنوں تک رہے باہر, یہ ہمارا ساتھی آیا ہوا ہے سفر کر کے 36 گھنٹے ریل گاڑی میں ڈائیں بائیں ڈائیں بائیں. وہ ایک آدمی ہوائی جہاز سے آیا تو ایک بزرگ نے کہا آپ کرامت سے آئے, دوسرا ریل گاڑی سے آیا تو اسی بزرگ نے کہا لیکن آپ استقامت سے آئے. والاستقامت فوق الکرامہ, استقامت کرامت سے بڑھ کر. کبھی آدمی تجارت کے لیے بھی نکلتا ہے, کبھی طلب علمی کے لیے. من طلبا من سلق طریقا یطلب به علما سهل الله له طریقا الى الجنہ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ. تو من سلق طریقا یطلب به علما, طلب علمی کا سفر یا حرمین کا سفر یا تجارت کا سفر. وَأَمَّا سِوَاهَا فَهِيَ زَائِدَةٌ مَزِيدَةٌ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ. اس دعوت کو جب آپ مسافر کو کئی دنوں مہینوں کے بعد دیکھنے کے بعد کھلائیں گے اس کو نقیہ کہتے ہیں. نقیہ اب اگر اچانک کوئی آدمی آیا اور آپ نے اس کو کہا میرے ساتھ کھانا کھاؤ تو یہ ہے قراء. اول من قرا الذي اسس ام القرى, اور ازرقی کی کتاب تاریخ مکہ اس کا نام بھی ہے القراء لقاصد ام القرى. جو مکہ جائے ضرور اس کا مطالعہ کرے. استاد محترم فقی وقت مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن فرماتے تھے جو مکہ گیا اور اس نے القراء نہیں خریدی وہ گئے ہی نہیں مکہ, تو جاتے ہی میں نے القراء ازرقی کی خریدی. قراء کے معنی ہے بس کوئی آدمی آیا اور آپ نے ہاتھ سے پکڑا کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. بھئی اتنے تو انسانوں کے پاس کھانا ہوتا ہے نا. جو تیار وہ پیشیار وہ جس باندھے وہ دخبل اڑان دے. کبھی ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں کہ آپ آئے اور میرے ساتھ کھانا کھائے, اس کو کہتے ہیں دعوت. بیان ہو رہا ہے یہ پیچھے پیچھے دیکھ رہا ہے, پھر پرچے میں مینگنیاں پھینکے گا, غلبت پرچہ کے لڑ سے پشا گور پشا سے گور مخ کے گور خرو. تاسو نے انسانان جوڑنش. اور پھر ایک مخصوص قسم کی تقریب بھی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ضیافت. اللہ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, وہ تو فرشتے تھے خاص قسم, اس لیے اللہ نے ان کو ضیوف و اضیاف کہا, ضیف. اور میزبان کو کہتے ہیں مضیف, اور نزیل کہتے ہیں مہمان کو, اور منزل کہتے ہیں میزبان کو جو اس کو خیر سے اتارتے. ان الاسماء اور ان دعوتوں کی تفصیل ثعلبی کی فقہ اللغہ میں موجود ہے, 22-23 قسم میں انہوں نے دعوت کی لکھی. جیسے ایک وعد ہے, میرے اور آپ کی بات چیت ہو گئی, وعدتک ووعدتنی, اور ایک قوم در قوم ہے, آہدو. اور ایک پورے ملک در ملک, بادشاہ در بادشاہ ہے, وہ میثاق ہے. اور ان سب کو عقود کہتے ہیں, کیونکہ انسان کی زندگی انہی عقد و پیمان سے ہی چل رہی ہے. اے ایمان والو, پورا کرو عقود. احلت لکم بہیمت الانام, حلال کیے گئے تمہارے لیے مویشیاں جانوروں میں سے. گائے حلال ہے اور مویشی ہے, بھینس حلال ہے اور جانور ہے, درندہ اور شیر اور چیتا اور بلی اور کتا جانور تو ہے لیکن حلال نہیں ہے. اس لیے بہیمہ جب انعام کی طرف مضاف ہو گیا تو صفت پیدا ہوئی خصوصیت کی, اضافت سے تخصیص پیدا ہو جاتی. آپ کہتے جا انی غلام زیدن, اب متعین ہو گئے نا کہ زید کا غلام آئے. تو مویشیوں میں سے وہ جو حلال ہے, الا ما یتلا علیکم, مگر جو پڑا گیا تم پر, ان اللہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ, غیر محل صید, نہ حلال سمجھنے والے ہو شکار کو, وانتم حرم, دراہ علی کہ تم احرام میں ہو. حرم احرام والے, حالت احرام میں جو مارنا منع ہے, بال توڑنا منع ہے, خون نکالنا منع ہے, خوشبو لگانا منع ہے, بال کٹانا منع ہے. آپ نے نور الازا جنایات قدوری کن شرب قایا ہدایہ سب پڑھا ہے. یہ احرام کی تعظیم ہے کہ بعض جائز ضروری کام بھی اس میں ناجائز ہے, اس لیے اس کو محرم کہتے. اے احرما بالبیت وحرم علیہ ہاؤلاء الاشیاء, دیکھیے البحر العمیق فی احکام بیت اللہ العتیق, ان اللہ یحکم ما یرید, بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. اللہ, یہ ایک سرنامہ ہے اور یہ ایک دعوی صورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیان و توضیح الحل والحرما, حل و حرمت کی تفصیلات ہے سورت کے اندر. یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ حلال مت جانو خدا کے شعائر کو یعنی اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بیعت بھی مت کرو. داڑھی کہتے شاعر اللہ میں سے فتاوی علماء سندھ میں ہے طالب علم بھی شاعر اسلام میں سے. جب وہ طلب کرے جب گدہ پن کر لے پھر وہ کچھ نہیں. ثم رددناہ اسفل السافلین. اسفل السافلین شاعر نہیں ہوتے. بنی اسرائیل بھی شاعر تھے لیکن جب ہٹ گئے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. تو کوئی اس مستی میں نہ رہے کہ دیکھو ہم طالب ہیں اور ہم کو ایسا کہہ دی. اس لیے کہ جن افعال میں آپ طالب نہیں ہیں ان کو قبیح کہا ہے. وَلَشَّهْرَ الْحَرَامِ اور نہ حرمت کے مہینے چار رجب ذیقعد ذیلحجہ محرم. وللہدیہ اور نہ نیاز کعبہ. وللقلائد اور نہ وہ جانور جس کو نشان لگا دیا گیا گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے قربانی کے جانور کا. ولا آمین البیت الحرام اور نہ وہ جو ارادہ کرتے ہیں بیت اللہ شریف کا ان کی بھی توہین جائز نہیں. عجیب بات ہے زمانے جاہلیت میں بھی باپ کا قاتل دشمن وہ بھی آ کے حج عمرہ کرتا تھا کچھ نہیں کہا جاتا تھا. یبتغون فضلا من ربهم یہ چاہتے ہیں فضل رب کا. ورضوانا اور رضا. وإذا حللتم فاصطادوا اور جب تم حلال ہو گئے یعنی احرام سے نکل گئے تو جس شکار کی پابندی تھی اب وہ کر سکتے ہو. امر بعد الحظر اباحت کے لیے. جو پہلے ممانعت تھی اب اس کی اجازت ہو گئی تو یہ مشکل سے اباحت ثابت ہوتی ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی کہ ان کو روک لو تم بیت اللہ شریف سے. اَن تَعْتَدُوا کہ تم تجاوز کرو حد سے. وتعاونوا على البر والتقوى تعاون کرو خیر اور پرہیزگاری کے کاموں میں. حضرت عثمان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ برحق امام ہیں بخاری میں ہے اور شورش اور بلوائیوں کا قبضہ ہو گیا مدینے پر ہم اس امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے یا نہیں. آپ نے کہا پڑھ لیا کریں. الصلاۃ خیر موضوع نماز تو اچھا کام ہے. جب لوگ اچھا کرے ساتھ دو جب غلط ہو جائے پیچھے ہٹو. تو یاد رکھنا اس سے بعضوں نے استدلال کیا ہے کہ بدعتی کے پیچھے وہ بدعتی نہیں تھے وہ فاسق تھے کیونکہ عقائد کا بونچال درمیان میں نہیں آیا ہے. جو حضرت عثمان سے اختلاف کرتے تھے اور ان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے یا مدینہ پر حاوی ہو گئے تھے اس پر اتفاق ہے مورخین کا کہ ان میں اعتقادی خرابی کوئی نہیں. ہمارے زمانے کے بدعتی تو اعتقادی مریض ہیں. غیر اللہ کو مشکل کشا کہتے ہیں. آستانوں والوں کو حاجت روا سمجھتے ہیں. دور قریب سے آواز لگاتے ہیں. تمام خلاف شرع کام کرتے ہیں. اس لیے ان کو ان پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے. اور تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں. وہ ایک شخص تھا کوڑا خٹک میں وہ بہت زیادہ مشہور تھا. سخاوت میں مثال نہیں تھی اس کی. ہر رات کو رمضان شریف میں کوڑا خٹک جیسی آبادی میں 100-150 علماء طلباء کر لیے دسترخوان بچاتا تھا اور قسم قسم کے کھانے اور ہر چیز موجود ہوتی تھی. اور جس وقت افطار ہوتا تھا تو کہتے ہیں آپ بسم اللہ کریں میرے انتظار نہ کریں خود گھر چلے جاتے. اللہ جانے کیا بات تھی. اکابر علماء اور اولیاء اس کے دسترخوان پر دیکھے گئے. ایوب خان وہاں آیا تھا بمان جنرل موسیٰ کے. یحیٰ خان وہاں آیا ہے اور جنرل ضیاء تو دو تین دفعہ آ چکا تھا جنرل مشرف اور وہ جو نے جو, اور سارے لوگ وہاں آتے رہے کیونکہ اس کا دسترخوان بہت بڑا تھا. اصلاً تو وہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا, قدیم زمانے میں اسکول استاد اور ہیڈ ماسٹر بہت معزز سمجھے جاتے تھے کیونکہ وہ تھے ہی عزت و احترام والے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور تعاون مت کرو گناہ اور دشمنی کے کاموں میں. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں. حرمت علیکم المیتا, حرام کیا گیا تم پر مردار, حقیقی اور حکمی, حقیقی جیسے گیدڑ, لومڑی, چیتا, شیر یہ واقعی مردار ہے, اور حکمی جیسے گائے لیکن ذبح نہ ہو سکی, بکری اپنے آپ مر گئی, تو یہ حکمی میتا ہے. ودما, اور خون بہتا ہوا, سورہ انعام میں ہے ودما مسفوحا. ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت, لیکن خنزیر بجمیع اجزائی ہی امت مسلمہ کے ہاں حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی, اور وہ جو نامزد کیا گیا اللہ کے سوا اور کے نام پر. اللہ, جیسے یہ فلاں مزار کا بکرا, یہ فلاں بزرگ کی نیاز, تو اس میں بھی چونکہ تقرب غیر اللہ کا مقصود ہے, علماء کہتے ہیں حرمت آ گئی, منع ہے یہ. اور یہاں تفسیر کبیر میں, روح المانی میں, روح البیان میں اتفق العلماء کا الفاظ موجود, علماء کا اتفاق ہے اس پر. نہ جانے کہ خان صاحب بریلوی نے کیوں اس میں تفصیل شروع کر دی. والمنخنقتو, اور وہ جانور جس کا گلا گھٹ کے مرے. والموقوزتو, اور وہ جو اوپر سے والمنخنقتو, اور وہ جو گلا گھٹ کے مرے. والموقوزتو, اور وہ جو چوٹ کھا کے مرے. والمتردیتو, اوپر سے نیچے گر کے مرے. والنتیحتو, اور سینگ مارنے سے جو مرے. بعض اوقات جانور جانور کو ایسا سخت سینگ مار لیتے ہیں, یہ سب کے سب حرام ہے کیونکہ یہ ذبح نہ ہو سکے. وما کل سبو, اور جس کو کھا لے درندہ. الا ما زکیتم, مگر جو تم نے ذبح کیا. یاد کتاب قرآن شریف کو دیکھو, دیکھو الا ما زکیتم, اگر درندے کا کاٹا ہوا بھی ذبح ہوا تو حلال ہے, اگر سینگ مارا ہوا بھی ذبح ہوا تو حلال ہے, اگر اوپر سے نیچے گرا ذبح ہوا تو حلال ہے, اگر چوٹ کھایا اور ذبح ہوئی تو حلال ہے, اگر گلا گھٹ کے مر رہا تھا اور ذبح ہو گئی تو حلال ہے. یہ ٹھیک ہے. عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ استثناء ما قبل کو راجی ہے. تو قبر پرست کہتے ہیں محرمات العباد کھانے والے, یہ استثناء ما اہل بھی لغیر اللہ میں بھی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے قرآن کا علم کتنا کمزور ہے, کیونکہ اگر استثناء واقعی کل کو راجی ہے تو پھر آگے خنزیر کو بھی راجی ہو جائے گا, تو خنزیر کو ذبح کرنے سے حلال کہاں ہوتا ہے. تو استثناء جو ابن عباس نے ذکر کیا ہے وہ منخنق تک ہے, اس کے علاوہ جو اور ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے. دلیل یہ کہ قرآن کریم بقرہ میں یہ چار مذکور ہے, وہاں استثناء نہیں ہے. سورہ انعام میں موجود ہے, وہاں استثناء نہیں ہے. سورہ نحل میں ہے, وہاں استثناء نہیں ہے. تو جہاں یہ چار چیزیں آئی ہے, ان اللہ حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ, وہاں کہیں بھی استثناء نہیں ہے. کیونکہ یہ حرمت تعبیدی کے ساتھ حرام ہے. اور چونکہ یہاں ایسی چیزیں ذکر ہوئی کہ اگر یہ ذبح ہو جاتی تو یہ حلال ہو جاتی, تو فرمایا الا ما زکیت. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کسی بدعتی مفسر نے یہاں حق گوئی کا ثبوت دیا ہو. وہ سب لکیر کے فقیر ہیں, ان کا مقصد خدمت قرآن نہیں ہے بلکہ حق کا رد کرنا ہے. بڑے بڑے ان کے سرغنے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے, میں نے ان کی تفسیر دیکھی, لیکن بڑا دکھ ہوا کہ اختلاط مباحث پیش کر رہا ہے, بلا وجہ التباس پیدا کر رہا ہے. یہاں شیخ الہند کے حواشی سورۃ بقرہ میں, اور یہاں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان تو اس میدان کے امام ہیں, قابل دید مقامات ہیں ان بزرگوں کے. وما ذبح علی النصب, اور وہ جو ذبح کیے جاتے ہیں آستانوں پر, بڑی بڑی درگاہوں پر جو نیاز ذبح ہوتی ہے, وہ بھی حلال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ وہ تو وما احل بھی لغیر اللہ میں آ گیا, تو ٹھیک ہے آ گیا, تخصیص بعد التعمیم بھی ہوتی ہے, وہ ایک عام قاعدہ تھا یہاں اس کو خاص کر دیا. دوسرا یہ کہ بزرگوں کی حرمت کی وجہ سے لوگ اس کو حرام نہیں سمجھتے بلکہ اس کو پاک مقدس سمجھتے, اس لیے مقرر ذکر فرمایا. وان تستقسموا بالازلام, اور یہ کہ تم تقسیم کرو درموں سے. انہوں نے کوئی تیر رکھے تھے, اس پر لکھا ہوا تھا افعل لا تفعل, اخرج لا تخرج, اور پھر یہاں آ کر کے فال نکالتے تھے, ہو کہتے تھے مجھے بت نے کہا کہ سفر نہ کرنا, اور مجھے بت نے کہا کہ سفر کرو. یہ فضولیات بکواس. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور آپ نے بیت اللہ کے اندر جو مشرکین کے رکھے ہوئے بت تھے وہ توڑے, تو ان میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے نام کے بھی بت تھے, اور ان کے ہاتھوں میں بھی تیر دیے ہوئے تھے. آپ نے کہا قاتل اللہ المشرکین, اللہ مشرکین کو غارت کرے. وہ جانتے ہیں کہ مستقسما بالازلام, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تو بت پرستی کو ختم کرنے آئے, نہ کہ وہ لوگوں کی قسمت کے فیصلے تیروں سے کرتے تھے. یہی حال ان لوگوں کا ہے جو پیرانی پیر شیخ عبد القادر کا نام لیتے, ان کی گیارہویں دیتے, اور ہم وقت اور ہم زندگی شرک و بدعت سے بھرے ہوئے. زمانہ حال کے یہود وہ کون سے موسیٰ و توریت کو مانتے, زمانہ حال کے عیسائی عیسیٰ مسیح کو جانتے بھی نہیں, سوائے کرسمس اور دو چار شیطانی حرکتوں کے. ذالکم فسق, یہ گناہ ہے تمہارا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج مایوس ہوئے کافر لوگ تمہارے دین سے, کہ دین پورا ہو رہا ہے نا. فلا تخشوہم, ان سے مت ڈرو, وخشون و مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم, آج سے مکمل کیا میں نے تمہارا دین. واتممت علیکم نعمتی, اور پوری کی تم پر نعمتیں. وردیت لکم الاسلام دینا, اور پسند کیا تمہارے لیے اسلام دین. غیر مقلد کہتے ہیں کہ دین تو پورا ہو چکا ہے, تو پھر امام ابو حنیفہ اور حنفیت اور مالک اور مالکیت اور شافی اور شوافی اور حنابلہ کہاں سے آئے؟ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دین تو پورا ہو چکا ہے, پھر بخاری مسلم ترمیزی کہاں سے آئے؟ فما جوابکم فہو جوابنا, یہ اسی میں شامل ہے. چونکہ دین اکمل ہو چکا ہے اس لیے اللہ نے فقہ کے نہریں اور دریا بہائے, چونکہ دین کامل و اکمل ہو چکا ہے اس لیے اللہ نے سیاہ ستہ جیسی کتاب امت کو نصیب فرمائی. اس کی تفصیل ابن قیم نے اپنی کتاب بدائع الفوائد میں کی ہے. حافظ ابن قیم کی کتاب ہے بدائع الفوائد, سب سے بہترین تفسیر آیت کی انہوں نے کی. اکمال و اتمام کا فرق بھی بتایا ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر باغ غیر متجانف لاثم, جو مجبور ہوا بھوک سے, نہ زیادتی کرنے والا تھا گناہ کر کے, ان تمام گندی چیزوں کے لیے کوئی پریشان ہوا, یہاں تک کہ خنزیر کے گوشت سے بھی اس کا کام چل سکتا تھا, بچ سکتا تھا, تو بچائے اپنے آپ. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں تو تصویر کے مطلق حق حرمت کے قائل ہے اور وہ اس طرح کے پروگراموں کے بھی قائل نہیں, وہ کیوں لائے شائع کر رہا ہے, تو میں نے ان آیات پر ہمیشہ کلام کیا ہے اور میں نے گزارش کی ہے کہ یہ ہماری مجبوری نہیں ہے, یہ زمانے کی مجبوری ہے. جیسے نوٹ پر تصویر آپ خوشی سے جیب میں ڈالتے ہیں, شناختی کارڈ پاسپورٹ کی تصویریں آپ خود کھچواتے ہیں, اب تو وفاق تک تصویریں مانگ رہے ہیں. تو اس زمانے میں اگر کوئی درس بما مدرس کے شکل کے شائع ہو تو شاید اس کا اثر زیادہ ہے. تو یہ ہماری طرف سے ارتکاب نہیں ہے, یہ ضرورت زمانہ ہے. جیسے آپ نماز کے لیے لاؤڈ سپیکر لگاتے ہیں, ہماری کیا ضرورت ہے, وقت کا تقاضا ہے. جیسے آپ اتنے بڑے پیمانے پہ آئے, یہ زمانے کا تقاضا ہے. تو وقت کے ساتھ چلنا ضروری ہے. قیمت الزمن میں اور مکانت الزمان والمکان میں اس کی تصریح کی گئی ہے. مولانا نے بجا طور پر اذاخیل کے اجتماع میں سلیم صافی کو کہا کہ تصویر حرام ہے اور قطعاً حرام ہے, کیونکہ اشد الناس عذاب یوم القیامت عند اللہ المصورون. لیکن چونکہ آیا یہ موجودہ آلات کے ذریعے جو تصویر بنتی ہے وہ تصویر ہے یا نہیں, فرمایا اس سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, ہمیں اس میں اختلاف نہیں کہ وہ تصویر ہے. کسی قسم کی بھی آلات صنعت و حرفت سے احکام نہیں بدلتے. ہمیں اختلاف یہ ہے کہ اگر ہم درس دے اور پورا کلام کر لے لیکن مطلق آواز کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو, تو ہمارے بھائیوں کا کہنا یہ مخلصوں کا کہ یہ مٹی اور ریت ہو جائے گا, اور اگر وہ تصویر تو نہیں شبیہ کے ساتھ ہو, شبیہ کے ساتھ ہو, اور وہ 110 ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے تو لوگوں پر زیادہ خوشی کا لہر آ رہا ہے. تو یہ ہماری نہیں ہے, زمانے کی ضرورت ہے. اور ضرورت کے وقت ناجائز جائز ہونا, وے ماد ڈیر نا چارئی نہ دوست شانکڑا او نا رواد ضرورت پوخ رواشی, یہ فمن اضطر اضطر ضرورت سے ہے, ضرورت سے, جو ضرورت مند ہوا سخ بھوک کی وجہ سے, نہ زیادتی کرنے والا ہے گناہ کر کے اور اس نے ان چیزوں میں سے چکا تو وہ سخت ضرورت اور پریشانی کا عالم ہے, گمراہی اور بے دینی کی آواز ہے عروج پر ہے. اگر علماء دین کی آوازیں پست ہو جائے اور ان کے اثرات کم کیے جائے تو اندیشہ ہے کہ معاشرے پر الحاد و زندقت اور کفر حملہ ور ہو جائے. جب پیغمبر خط لکھ رہے تھے اور آپ کو کہا گیا کہ ہم لا یف لا یف ہم لا یقرؤون حتی یکون مختوما, جب تک مہر نہ ہو تو وہ خط نہیں پڑھتے ہیں یا عزت نہیں کرتے. فاتخذ خاتما من فضہ ونقشہ محمد الرسول اللہ. اللہ, ایسے کتنی باتیں ہیں جن میں پیغمبر نے فیصلہ بدلا ہے. آپ نے کہا بئس تئس المستعار, جفتی کے پیسہ لینا حرام ناجائز ہے, آپ نے صحابہ نے کہا نحنو ناخذ ونکرم، ہمارے ہاں بطور تکریم کے دیے جاتے، آپ نے کہا اذن یجوز، پھر لے سکتے. اللہ، تو ایسے موقع پر پیغمبر مرسل نے فیصلہ تبدیل کیا، اور یہ نہیں کرتے تھے، یا تو علم کم ہے یا ضد اور حسد کینہ بہت زیادہ ہے. مثلا یہ کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین نے قرآن خانی پر لینا دینا یا تراویح کے حافظ کو کچھ دینا ناجائز کہا ہے، تو پہلی بات تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے کس نے ناجائز کہا، اس کا پتہ کرو. اگر یہ تمہیں معلوم نہیں تو پھر مجھ سے سمجھ لو. ابن عابدین اول شخص ہے جس نے معتزلہ کے مذہب کا ارتکاب کیا ہے. ابن عابدین سے پہلے تو سارے علماء، یہاں تک کہ تحتاوی علی الدر میں لکھا ہوا ہے کہ دینا چاہیے لیکن زیادہ زیادہ دے. ابن عابدین نے اس کی عبارت بھی تہمت کے ساتھ نقل کی شفاء العلیل میں. دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے بزرگان ہند نے اور علماء دیوبند نے لکھا ہے تو دوسروں کے اتباع میں لکھا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ کسی بزرگ نے یہ نہیں لکھا کہ بخاری و مسلم و تمام صحاح میں ہے کہ ابو سعید نے سورہ فاتحہ پر ایک ریوڑ بیڑ بکریوں کا لیا ہے. اور صحابہ نے کہا اخذت علی کتاب اللہ اجرا، پیغمبر سے پوچھنا، پیغمبر سے پوچھا، فرمایا بہترین ہے وہ جو تمہیں قرآن پر ملا اور حقدار ہو تم اس کے. تو میں کہتا ہوں جن فتاوا میں یہ حدیث موجود نہیں ہے وہ فتاوا اس حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط ہے، وہ علماء دہلی کے ہو یا دوسرے بزرگوں کے ہو، وہ فتوا کبھی بھی نص کے خلاف نہیں ہوتا. جب نص سے قطعی یقینی مصرح مل گیا تو فتاوا سب کے سب وڈرا ہو گئے. عاجز اور فقیر کا فتوا چار دانگ عالم پر سورج و چاند کی طرح روشن رہے گا. توبہ. آج سے میں نے سورتوں کے علوم بیان کرنے ہیں، لیکن یہ بہت اہم جگہ تھی، میں نے چاہا کہ اس پر پورا کلام ہو جائے. چنانچہ اس سورت میں آگے مسئلہ آ رہا ہے شکار کا. شکار پرندے بھی کرتا ہے، جیسے شکرا، باز، باتور، اور شکار درندے بھی کرتا ہے جیسے کتا شکاری ہوتا ہے. ان کو آداب سکھانے ہوں گے، اور وہ یہ کہ آپ کے لیے روکے اور خود نہ کھائے، اور جب آپ ان کو بلا لے تو واپس آ جائے. تو یہ معلم ہے، آداب اور علم سے آراستہ ہے. یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، تمام صاف ستھری چیزیں حلال ہیں. تو جھینگا اس کی شکل دیکھو جیسے جو ہے نا بچھو، گندا، اور یہ جھینگے کو مچھلی سمجھتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں اس کو. بھائی مچھلی تو صاف ستھری ہوتی ہے، مچھلی کا مچھلی ہونا بدھی بات ہے، اور جھینگے کا مچھلی ہونا حنفیت سے بغاوت و انحراف ہے. اب ان کو تبیان نہیں مل رہی ہے تھرلی سلیڈی کی، تو گنگوئی صاحب کے فتاوی رشیدے تو مل رہا ہے نا، جس میں لکھا ہے کہ جھینگا غیر ماہی حشرات الارض میں سے، اور حنفی فقہ کے مطابق ناجائز اور حرام ہے. عوام کو مکروہ مکروہ نہ کرو، یہ تو آپ دعوت دے رہے کھانے کی، عوام کو کہو حرام ہے. فتاوی ہندیہ پنجم جلد فصل فی الکراہیہ، قال محمد عبد الحسن کل مکروہ عندنا حرام. اور فقہا کہتے المکروہ نوع من الحرام. وما علمتم من الجوارح، اور وہ جو تم سکھاتے ہو چیر پھاڑنے والوں کو، مکلبینا جو تم ان کو بیچتے ہو، تو علمونا ہن ان کو سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ جو سکھایا تم کو اللہ نے، علم دو دفعہ کہا کہ بہت خیال رکھنا پڑے گا، فکلوا مما امسکنا لکم پس کھاؤ اس میں سے جو روک لیا اس نے تمہارے لیے، واذکروا اسم اللہ علیہ لو نام خدا کا اس پر، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے. اللہ شکار تو واضح مسئلہ ہے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مزاحمت کے دوران وہ خرگوش یا وہ شکار کتے کے منہ میں مرا تو حلال ہے، کیونکہ بیچتے وقت آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تھا. اگر کوئی نشان زخم کا نہیں ہے تو پھر خطرہ ہے کہ شاید یہ گھٹ کے مرا ہے. اب یہ کہ بندوق، پستول اور یہ مختلف ہتھیاروں سے جو شکار ہوتے ہیں، تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وہ پھر حلال کرے، کبھی کہتے ہیں کہ کارتوس ایسا ہو ایسا ہو جائے، سب کمزور بات ہے. مطلقاً شکار، شکاری جب مومن مسلم ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے اس نے مارا ہو. آپ بلوچستان کے پہاڑ کے اوپر ایک بکرے پر فائر کر دیں، وہ وہاں سے لڑکتا لڑکتا نیچے آتا ہے، اور 6-7 گھنٹے بعد آپ وہاں تک پہنچتے ہیں، وہ کوئی بجلی کا بچڑا ہے یا بکرا ہے جو ابھی تک زندہ رہے گا؟ غلط باتیں، فضول باتیں. کسی بھی شکار کو مومن مسلم جو حلال ہو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے مارے، کسی بھی پستول سے گولی سے، مطلقاً جائز ہے. یہی کافی تھا کہ اس نے اس کو لگایا اور اس نے لگنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تھا. ہمارے علماء ہند اور دیوبند نے اس میں کیوں تسامح کیا، اس کی وجہ یاد رکھو، میرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں بتائے گا آپ. اور وہ یہ کہ مصر میں ایک شخص گزرا ہے جمال الدین افغانی، اور وہ لینن اور اسٹالن کا آدمی تھا پکا، اور اس کا شاگرد تھا مفتی محمد عبدہو. اس نے جمال الدین افغانی کے علوم اور منتشرات کو آگے بڑھایا. مفتی محمد عبدہو کا شاگرد ہے شیخ رشید علی رضا، جن کا تفسیر المنار ہے اور مہنامہ المنار مصر سے شائع ہوا، جس نے شانور شاہ کو دیکھنے کے بعد کہا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ شانور شاہ کے مدارک استدلال مجتہدین سے بڑھ کر ہے، اور اگر میں شاہ صاحب کو نہ دیکھتا تو میں ہندوستان سے محروم چلا جاتا. اس محمد عبدہو نے شیخ الازہر ہونے کے بعد بہت سارے ناجائز چیزیں جائز کی، سینما، فلم، بینکنگ، اور علماء بہت خفا ہو گئے. تو اس نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا تھا کہ شکاری جب مومن مسلم ہو اور بندوق چلانے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے تو شکار مطلق جائز ہے. لیکن چونکہ گزشتہ مسائل میں ان سے ناراضگی تھی تو علماء نے اس کو بھی ناراضگی میں شامل کیا. یہ ایک بات اس کی صحیح تھی. جیسے معتزلہ عقائد و اعمال میں گمراہ ہے، لیکن ایک مسئلہ ان کا صحیح ہے کہ پیغمبر پر سحر نہیں ہوا ہے. تو جن لوگوں نے معتزلہ کا رد کیا ہے انہوں نے اس کا بھی رد شروع کیا کہ نہیں سحر ہوا ہے. حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں ان غلط کاروں کا یہ ایک مسئلہ صحیح تھا. وما سحر النبی, ایسا سحر نہیں ہوا ہے جس سے جادہ دماغ اور فکر متاثر ہو. بیماری جیسے بخار ہوتا ہے, زخمی ہوتے ہیں, دندان شہید ہوئے, اس طرح کوئی بیماری ہوئی ہوگی. اسی طرح اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ نبی قبل النبوت معصوم ہے, بعد النبوت معصوم ہے, قبل النبوت ضروری نہیں. یہ مسئلہ غلط ہے اہل سنت. روافض کے ہاں نبی قبل النبوۃ بعد النبوۃ معصوم ہے, یہ بالکل درست ہے. غلط کار لوگوں کی بھی کوئی کوئی بات صحیح ہوتی ہے. اللہ ایک اور مسئلہ ہماری کتابوں میں, دور حدیث والوں کو یاد ہے کون سا مسئلہ ہے جس میں اہل سنت کی غلطی مشہور ہے اور دوسرے لوگ صحیح کہتے ہیں؟ وہ یہ کہ وقت اختتام کیا ہے, بچہ کس عمر میں ختنہ ہو جائے. تو ہمارے ہاں قریب بلوغ کا قول موجود ہے. حالانکہ قریب البلوغ بسنگا سنتے آگا کھولے لپڑائی حجام تو بلاس کے اور کڑائی تو بدی خوشحال سی. اور بنی اسرائیل کے ہاں تھا کہ بچپن میں کرے. یاد رکھنا یہ قلب ہو گیا مسئلے میں, الٹ گیا. بنی اسرائیل کا کوئی کام صحیح نہیں تھا, سارے غلط تھے. بنو اسماعیل کے ہاں بچپن میں ہے اور یہ عند الامارت یا عند البلوغ ختان کا قول پلٹ گیا ہے, یہ غلط ہے. اس پر کبھی بھی فتویٰ نہ دے. احفظوا اللہ. اس لیے وہ صفی الدین غزی کا نظم نقل کیا ہے النہر الفائق میں, من قال لا ادری لما لا یدری فقد اقتدى في الفقه بالنعماني في الدهر والخنسا كذا كجوابه ودخول اطفال ووقت ختاني. چار چیزیں بتائی کہ اس میں یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں یہ بہتر ہے, ابو حنیفہ کا مذہب ہے. من قال لا ادری لما لا يدري فقد اقتدى في الفقه بالنعماني فی الدہر والخنسا قضا کا جواب ہو. دہر کا کیا مطلب ہے؟ لا ادری. خنسا مشکل کے کیا احکام ہے؟ لا ادری. مشرکین کے چھوٹے بچے جنت جائیں گے یا نہیں؟ لا ادری. اوے ٹیک اٹاؤ دیوار سے, ٹیک اٹاؤ. بے شرم بے حیا, تنبیہ تو سب سے پہلے تمہیں ہوئی, تم نے پھر ٹیک لگایا ہے. دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں وہ ہمارے خادمین کن نسا جو ہے وہ پتہ نہیں کب آتے ہیں. کل نسا بھی نہیں, کل خناسا ہے. مجال ہے مجھے نگران بناؤ کہ یہ ہل تو جائے, ان کے کندھے اور مونڈے توڑ دوں. داخلہ لیا ہے, باقاعدہ ذمہ داری قبول کی ہے, اب یہ ٹیک لگائے ہوئے ہیں. بے حیا بے شرم. میں ٹیک نہیں لگا تو بغیر ٹیک لگائے پڑا رہا ہوں, آپ ٹیک لگائے ہوئے. بعض سڑی دے خدا خزوں نہ بتر دی خزے بتلا تھی ویدا ڈیرا نگرانی کئی نازمان دے سشی نگرانی کئی ویتا سو خواست فرضی چکری دی وائی ہے خدا بنا تا پوس کئی وقت رات لو والا دے دی خدا سے وال پکارو جدا ہم لگانے تو رشو ہے دی تا پتہ لگے دلے کہ دیوار کیسا ٹیک تو بوڑا بیمار معذور لگا لے اجازت ہے لیکن ایک جوان ہٹا کٹا سینہ باہر نکلا ہوا ہے دا جنگی بیس ہونے ناستے اور دا ٹیکے والے ناستے وہی یہ بیستی بھی بہت کرتے ہیں نہیں اس میں میں عزت کروں گا کہ اور ٹیک لگا رہا بلکہ بستر پہ جھاڑو شرم تم کو مگر نہیں آئی اللہ الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کیے گئے تمہیں صاف ستھری چیزیں، تو عام الذین اوت الکتاب حل لکم، کھانا اہل کتاب کا حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم حل لہم،
تو عام سے مراد ذبیحہ ہے، مطلق کھانا تو مٹائی ہندو بنائے، سکھ بنائے، گوتڑا بنائے، جائز ہے کھانا،
سبزی اور یہ وہ تو سب جائز ہے، تو عام سے مراد مطعوم بمانے مذبوح کے ہیں. والمحصنات من المومنات، اور وہ پاک دامن عورتیں مسلمانوں کی، والمحصنات من الذین اوت الکتاب من قبلکم، اور وہ پاک دامن ان لوگوں کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی. مفتی رشید صاحب مرحوم کا ایک زمانے میں فتویٰ تھا کہ مرزائی بھی اہل کتاب ہے، پھر ان کو بتا دیا گیا کہ اہل کتاب کے لیے ہے کہ اوت الکتاب من قبلکم، ہمارے بعد کوئی فرقہ گمراہ ہوگا وہ اہل کتاب نہیں ہے، تب جا کے انہوں نے احسن الفتاوی جدید میں اس سے رجوع فرمایا. اور اگر دنیا نے زندگی نے وفا کی اور احسن الفتاوی حقیقی آ گیا جو جامعہ عربی احسن العلوم کے دارالافتاء سے شائع ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی اس قسم کے تسامحات واضح تر طریقے سے پیش کیے جائے گی. کسی مفتی کی یہ کوئی کمزوری نہیں کہ وہ رجوع کر لے، یہ حق پرستی کی دلیل ہے. جیسے حضرت سمجھتے تھے کہ تعزیت میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، پھر ایک عاجز اور طالب علم نے ان کو بخاری کی حدیث پیش کی، چنانچہ انہوں نے چوتھی جلد احسن الفتاوی میں رجوع کا اعلان کیا ہے. اسی طرح وہ سمجھتے تھے کہ قبر پر تدفین کے بعد دعا میں ہاتھ نہ اٹھائی جائے، فتح الباری جلد 11 صفحہ 153 پر حافظ نے ابو عبداللہ جنادہ کا جنازہ پیش کیا ہے جس کی تدفین پر پیغمبر نے فرف آیا دئی و دعا لو، آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمایا. یہ بعض مسائل ہمارے بزرگوں کے محل نظر ہے. آج کل میں نے دیکھا کہ ایک تدفین کے بعد مولانا تقی صاحب قبر پر کڑے رہے پھر روانہ ہو گئے، ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ کمزوری ہے بہت زیادہ. کم از کم مفتی رشید آپ کے بھی استاد ہیں اور وہ احسن الفتاوی جدید میں رجوع کر چکے ہیں، اور فتح الباری و عمدۃ القاری و قسطلانی میں لکھا ہے کہ پیغمبر تدفین کے بعد دعا کر چکے ہیں. تو پھر آپ کا ابھی تک اس سے بے خبر رہنا باوجود شیخ الاسلام ہونے کے، یا آپ پر ماتم کرے یا شیخ الاسلام پر کرے. تعزیت میں بھی ہاتھ اٹھانا سنت طریقہ ہے، اور قبر کے اوپر تدفین کے بعد بھی ہاتھ اٹھانا سنت طریقہ ہے. قبرستان میں جب بھی دعا مانگی جائے ہاتھ اٹھانا بہتر ہے. مسلم شریف کتاب الجنائز میں فرفع یدیہ ثلاث مرات، آپ نے جنت البقیع میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی. بڑا دکھ ہوتا ہے اپنے بزرگوں کی بعض چیزیں دیکھ کر، بڑا افسوس ہوتا ہے. میرے والد صاحب کے انتقال پر اور پھر مولانا صبا احسن کے انتقال پر یہاں اپنے بزرگ علماء تشریف لاتے رہے، اللہ جزائے خیر دے، تو ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے. افسوس ہوا جی، بڑا افسوس ہوا، بہت افسوس. کیا افسوس ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی احتجاج اور ہڑتال کرا رہے ہو گیا؟ میں نے کہا جی دعا کرے ہاتھ اٹھا کے، اور سامنے تیپائی پر بخاری رکھی ہوئی اور فتح الباری. میں نے کہا یہ کہے تو میں صفحہ پلٹ دوں. الحمدللہ ایک نے بھی نہیں کہا. خود مفتی رشید کے انتقال پر میں اور شیر علی شاہ جا رہے تھے، شیر علی شاہ نے کہا وہ دو دعا بسنگ چلی ہوئی دار آمین خلاص نہیں اچھا تھا، میں دا سوک دی منا دا سخر خزلی دی تو میں کوڑی کی اچھا تھا ویل تو ہٹو خلق اچھا تھا میں منگ بم اچھا تھا. ہم نے دعا میں ہاتھ اٹھائے اور عبد الرحیم خان جو ہے نا وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے. تو وہ جو تخصص میں منافقین برتی ہوتے ہیں، دورہ یہاں کیا گئے تھے اور پیسے کمانے وہاں گئے تھے، تو وہ مجھے دیکھ ان کو دیکھ لا الہ الا اللہ ولا الہ کاش کہ کوئی پوچھ لیتا اور یاد رکھتا خان خانان عبد الرحیم خان کہ تعزیت میں ہاتھ اٹھانا سنت طریقہ ہے. ابو عامر ابو موسیٰ شری کے چچا کے شہادت پر پیغمبر نے پانی منگوایا، وضو کیا، ثم رفع یدیہ وقال اللہم اغفر له. شیخ القرآن مولانا متوائر پنجپیری بھی اس کے قائل تھے اور تین دن تک تعزیت کے بھی قائل تھے. اور فرمایا کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کی اہلیہ فوت ہوئی تھی، میرا ولپنڈی گیا تو وہاں تعزیت کے لیے حاضر ہوا، میں نے کہا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، کہا میرے جانے کے بعد لوگوں نے تو میں کی، مجھے پتہ چلا میں اگلے دن پھر چلا گیا، میں نے کہا مرحومہ کے لیے دعا کرے ہاتھ اٹھائے. کہا کسی نے پوچھا، میں نے کہا بخاری میں یہ حدیث تین جگہ ہے کہ غزوہ اوطاس میں ابو عامر شہید ہوئے اور دعا میں پیغمبر نے ان کے لیے ہاتھ اٹھائے. شاہ اسحاق دہلوی نے کتاب لکھی ہے اربعین مسائل، اس میں بھی لکھا ہے کہ تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا بہتر ہے، تدفین کے بعد قبر پر ہاتھ اٹھانا بہتر ہے، جنازے میں یعنی توبہ جنازہ کے بعد تو منع، فقہا نے صراحتاً منع کیا ہے. قبرستان میں کسی بھی مردے کی زیارت اور دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا بہتر ہے. مولانا اشرف علی صاحب نے بھی امداد الفتاوی جلد اول صفحہ 550 پر لکھا ہے کہ ہاتھ اٹھانا بہتر ہے. فرمایا کہ اہل کتاب کا کھانا اور اہل کتاب کی عورت جب عفیفہ پاک دامن ہو تمہارے نکاح میں آ سکتی ہے. اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دے گئے ان کو مہر، محسنین بیوی بنانے والے ہو، غیر مصافحین نہ کہ پانی نکالنے والے ہو، متا اور نکاح موقت کا رد ہو رہا ہے، ولا متخذی اخدان اور نہ بنانے والے ہو چوری چپ کے یار، ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله، جو کفر کرے ایمان کے بعد اس کے اعمال ضائع ہوں گے، وہو فی الاخرت من الخاسرین اور وہ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہ یہاں چند مسائل ہیں. ایک مسئلے کہ اہل کتاب سے کیا مراد یہود و نصارہ، اور موجودہ زمانے کے اہل کتاب تو کہتے ہیں بالکل مجوس کی طرح ہو چکے ہیں، لا مذہب ہے، تو بعض علماء نے منع کیا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح نہ ہو. الگ تحقیق جو بھی کتابی ہے، خواہ موسیٰ اور توریت کے قائل ہو یا عیسیٰ و انجیل کے قائل ہو یا داؤد علیہ السلام اور زبور کے قائل ہو، وہ اہل کتاب ہے اور ان کا ذبیحہ مومن کے لیے حلال ہے، اور ان کی عورت بھی عفت پاک دامنی کی شرط پر آپ کی منکوہ بن سکتی ہے. ان کے کفر میں اور دوسرے کفار کے کفر میں فرق کیا گیا ہے. یہاں یہ بات بھی ہے کہ ان کی عورت ہماری منکوہ بنے گی، ہماری عورت ان کے ہاں نہیں جا سکتی. اس پر ایک عیسائی نے اشکال کیا تھا کہ آپ لوگ بڑے ظالم ہیں، دیکھو ہماری عورت لے رہے ہو ہم کو نہیں دے رہے ہو. تو طالب علم اسٹوڈنٹ نے جواب دیا کہ ہم اس لیے آپ کی عورت لے سکتے ہیں کہ ہم اپنے پیغمبر کے ساتھ آپ کے پیغمبر، ان کی شریعت اور کتاب کو بھی مانتے ہیں. آپ بھی ہمارے پیغمبر شریعت اور کتاب پر ایمان لے آئے اور عورت لے لے. الحمدللہ. یہ وہ سمجھتے ہیں جو پڑھنے بیٹھے ہو، جو آرام و راحت اپنے آپ کو پہنچانے بیٹھے. آخرت ایسا پتا تھا جس سے مسئلہ بیان ہے، آپ کدو دے ٹائم کو دیکھ رہے کہ 11 کب بجیں گے. دا خوشحال خٹک شیرونا ملغلرے استاد پدی ملغلو سکار دا غلخورا خارا توبا. دا خوشحال شیر الواد دا شکرو ستا پدی حلوا سکار غلخورا خارا. آپ ان قیمتی مسائل کو سمجھ نہیں رہے، آپ کو فرصت ہی نہیں ہے. آپ خالی وقت گزارنے آئے تھے، وقت آپ کا کل پورا ہو رہا ہے. دین یو کین گو، شوق سے جائیے. پنجاب کے ٹرک اور بسوں پہ لکھائے تھے، ہاں کیا لکھائے، ہاں خیر نال آؤ تو خیر نال جا. تو خیر نال آئے، آپ تفسیر پڑھ لی جیسے پڑھی وہ آپ کو پتا ہے، اللہ آپ سے اس کا حساب کرے گا. اور خیر نال جا بس روانہ ہو جاؤ، پھر چکر بازیوں میں نہ رہو. ناظم نے بھی تمہارے لیے ڈنڈا سیٹ کیا ہوا ہے، یہ اتنے دن غیر حاضر ہے، یہ اتنے دن غیر حاضر ہے. اور یہ جو ٹیک لگا کے پڑھتے ہیں اس کا تو ناظم اعلیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو میدان محشر میں پتہ چلے. یہاں تو ہمارے ساتھی جگہ جگہ کھڑے ہیں، اللہ ان کو کھڑا ہی رہنے دے، لیکن کچھ فائدہ بھی تو درس والوں کو. چلو ہو گیا جو ہونا تھا. اللہ، اس کے بعد عبادات اور طاعات کا مسئلہ ہے، اس میں اہم مسئلہ نماز اور وضو ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ. اور پھر درمیان میں مسائل ہے تیمم کے، غسل سے بھی اور بے وضوئی سے بھی. جس طرح تیمم بے وضوئی سے ہوتا ہے، اس طرح جنابت اور حیض سے بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں فقہی تفصیلات ملحوظ ہیں. خدا تعالیٰ کی نعمتوں کے چرچے ہیں اور بنی اسرائیل کی کچھ یاداشتیں ہیں کہ آپ نے ان ان چیزوں میں نافرمانی کی ہے اور اللہ کی طرف سے سزا کے مستحق ہو گئے. اللہ. اور پھر عہد و پیمان یاد دلائے گئے کہ آپ نے ان ان عہد و پیمان کے خلاف کیا ہے. اور پھر یاد دلایا کہ ہمارے رسول تو تفصیل سے بیان کرنے آئے ہیں، آپ نے اس تفصیل کا احترام نہیں کیا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب کھل کر بیان کرنے والی. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ واو عطف تفسیری ہے. قد جاءکم من اللہ نور وہو کتاب مبین. قرآن کریم میں کتنے مقامات پر ہے، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. تو کتاب اور قرآن مبین ایک ہی چیز ہے، وہ تفسیریہ ہے. اور نور جب بھی قرآن میں آیا ہے بمانائے قرآن شریف میں ہے یا ایمان و اسلام کے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون. اور یہاں بدتی مفسروں میں نے بھی اعتراف کیا ہے یہاں نور سے مراد اسلام و ایمان ہے.
وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَ قرآن مراد آراف میں آمنوا باللہ ورسولی والنور الذي انزلنا سورة تغابن نور نازل کیا ہم نے قرآن شریف مراد ہے. تو کسی جگہ بھی قرآن کریم میں نور بمانے پیغمبر کے نہیں ہے. بعض بزرگوں نے جو احتمال کے درجے میں ذکر کیا ہے وہ تسامح ہے. مثلا روح المانی میں اس جگہ لکھا ہے قد جاءکم من اللہ نور وہو النور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ نے یاد رکھا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کے ذیل میں آلوسی نے پیغمبر کی بشریت کے منکر کو واجب القتل و قطعی کافر کہا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہاں نور الانوار والنبی المختار سے مراد وہ نور نہیں ہے جو بدعتی مراد لیتے. یہ تو بشریت کو کفر کہتے ہیں بلکہ بشریت اصل ہے اور نور وصف ہے. وصف مال اصل جمع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کچھ امور ہے جو پختگی کے لیے آتے ہیں. اللہ جل ذکرہ نے تفصیل کے ساتھ اس کا بیان فرمایا ہے. بنی اسرائیل کی نافرمانیوں پر سخت ترین گرفت فرمائی کہ حضرت موسیٰ کے مسلسل بیعت بھی کرتے تھے اور وہ ارض مقدس جو ان کے لیے طے شدہ تھی 40 سال بعد ان کو مل گئی. اور لوگ آئے. جو بھی پیغمبر کے نافرمانی کرے گا فتوحات رک جائے گی. آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی جاری ہے. اس وقت قابیل و حابیل دو بھائی تھے. ایک کی بہن دوسرے کے ساتھ جانے والی تھی نکاح میں. وہ قابیل حابیل کے لیے بدنیت ہو گیا یہاں تک کہ اپنے بھائی کو قتل کیا. وہیں سے قتل عمد کی بنیاد رکھی گئی ہو قیامت تک جو کوئی قتل کرے گا قابیل کو اس کا گناہ ملے گا. حابیل بری الذمہ تھا کیونکہ وہ شہید ہوا. اس کے بعد محاربہ کے مسائل ہیں. محاربہ سرکش اور باغیوں کو کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت کے خلاف کوئی بغاوت کر لے. فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون وہ لوگ جو محاربہ ہے یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا زمین میں کہرام مچاتے ہیں. چنانچہ بدعتیوں نے ایک تحریک میدان میں لے آئے اور وہ تحریک عمران خان نے اس کو ایسا اڑا دیا کہ آخر کار وہ پیر افضل اور وہ کنزلوں والا سباب زمانہ شتام وقت دا وہی مولا پلار وہ کیسے معافی مانگ مانگ کے عدالت میں روتے رہے. وے دم دم چئی نورزی لا سچائی خامارتا او گور چمیارتا. تحریک چلانا علماء دیوبند کا کام ہے. آپ مزار پر بیٹھے چادروں کو گنتے رہے حلوے کھائے مانڈے لتاڑے. آپ کا یہ میدان تھا. لبیک لبیک وہ ایک رینجر جو ان کو کہتے ہیں کہ لبیک وبیک نہ کہنا گاجڑی وادڑی بھی نہ کہنا. ایسا ماریں گے کہ یاد رکھیں گے یہ مارشل لو ہے مارشل لو ہے. کراچی میں بورڈ لگے تھے بینر آویزان تھے ہم بھی لبیک میں. جب لبیک والوں کی پٹائی شروع ہوئی سارے بورڈ اتر گئے. لا الہ الا اللہ. تو جو لوگ اللہ اور رسول سے لڑنا چاہتے ہیں اور فساد کرنا چاہتے ہیں وہ جب پکڑے جائے تو مارے جائے سولی کیے جائے ہاتھ پیر الٹے سیدھے کاٹے جائے اور پاکستان سے نکالا جائے کہ واپس جاؤ بانس بریلوی او ینفو من الارض.
یہ مرتد کی بھی سزا ہے اور محارب کی بھی سزا ہے. بادشاہ وقت اور قاضی القضات کو اجازت ہے کہ سب سزائیں نافذ کرے یا کسی ایک پر اکتفا کرے. بعضوں نے کہا ہے اگر قتل کیا ہے تو یقتلوا، اگر سزا جو ہے نا گٹ کا لگایا ہے تو او یسلبوا، اور اگر چوری بھی کی ہے تو او تقطع ایدیہم و ارجلہم من خلاف، اور اگر انہوں نے ویسے خوف و ہراس پیدا کیا او ینفوا من الارض، ملک سے نکالے جائے. فتاوی عالمگیری جلد پنجم میں ہے کہ قوال کو بھی اسلامی ملک سے باہر نکالا جائے. قوال دکڑوں دکڑوں کے ساتھ نعت نبوی کرتا ہے، بڑا سر لگاتا ہے صابری اور امجدی و فلاں فلاں، اور جب عالمگیری سے پوچھا گیا کہ دلیل کیا ہے تو انہوں نے کہا الایمان سبع سبعون شعبہ، اعلاها لا الہ الا اللہ و ادناها اماتۃ الاذی عن الطریق، ضرر رسان چیز کو راستے سے ہٹا. تو ضرر رسان چیز ہے قوال. یا رب کرے وہ دل کہ مدینہ کو جائیں ہم، خاک در رسول کو سرما لگائیں ہم، اور قریب میں مسجد میں جماعت ہو رہی ہے نہ جائے ہم. کذابہ، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات مولا تیری ہی رحمت برستی ہے، نہ چہرے پہ داڑھی نہ کپڑے پاک نہ جسم پاک، پلید غلید، اور مدینہ مدینہ کر رہا ہے. یہ عجیب مدینہ ہے. قوال، قول یتقول کے معنی کذب کا ارتکاب کرنا، حد درجہ جھوٹ بولنا. قوال بعض لوگ کہتے ہیں کہ امیر خسرو نے راگ بنائی ہے، اور معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہاں قوالی مشہور ہے، تو اصل بات لوگوں نے چھپائی ہے. ہندو قوم میں بجن بجانا مذہبی شعار ہے، ہما وقت مندر میں ساز بجتی ہے، اور بجن کے بغیر ہندو جمع نہیں ہوتے تھے. تو حضرت صاحب نے مریدوں کو اجازت دی تھی کہ تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے بھجن بجاؤ، یعنی طبلہ بجاؤ، دف بجاؤ. جب ہندو جمع ہو جاتے تھے بہت سارے تو حضرت اندر سے آ کے تلاوت کر کے دعوت اسلام دیتے تھے. تو قوالی کے وقت حضرت موجود نہیں تھے، وہ ان کو اسلام کے لیے بلانے کا ایک پینترا تھا، ایک تدبیر تھی. احفظوا ھذا، تفصیلات کے لیے مولانا اشرف علی کی کتاب حق و سما دیکھنے کا ہے. سما کہتے ہیں قوالی کو. اللہ خان سنگے ویچ پروت کراچی کی، ہاں دے پروت اولیاء و شہنشاہ پہ کراچی کے، زیارت دے غازی عبداللہ شاہ پہ کراچی کے. جہانگیر کے شبنم نے اپنے اویس کے لیے قوالی بنائی، یہ بھی قوال مشہور ہے. میرے موبائل میں اس کے نام کے ساتھ لکھا ہے اویس قوال. یہ جاتا تھا وہاں عبداللہ شاہ غازی پر، رات کو قوالی کرتا تھا، اور پھر ہم سے تعلق ہوا الحمدللہ. ساری چیزیں اللہ نے چھڑوائی، اور لمبا قصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اچھا عالم فاضل بیٹا دیا ہے، زندگی بھر علماء سے محبت کی، اس کا صلہ پھر اللہ دے رہا ہے. عبداللہ شاہ غازی جو کراچی میں، یہ امام مالک کا استاد ہے. امام مالک نے ان سے حدیث یاد کی، فرماتے ہیں حفظ تو عن ہو 90%، 100 حدیثوں میں سے 90 میں میرے استاد عبداللہ شاہ ہے، اور اس کا نام ہے نفس زکیہ. مروانی ان کے قتل کے در پہ تھے، بھاگ کے آئے، ان کو یاد کر کے امام مالک زار و قطار روتے تھے، اور اسی پہاڑی کے اوپر ان کو قتل کیا ہے اور وہی پر قبر بنی ہے. اللہ کی عجیب شان ہے کہ جب بھی بحر طغیانی میں آتا ہے سمندر اور اعلان ہوتا ہے کہ کراچی ڈوب رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس بزرگ کے اس مقدس ٹکڑے اور شہادت کے خون کی برکت سے سمندر کو حکم دے دیں کہ پیچھے ہٹ، پرے ہٹ، میں خود موجود رہا ہوں ایسے موقع پر. اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز گرداند زرا. اولیاء کرام کی کرامات، فیوز و عنایات اللہ نے ان کو دیے. چه خبر کرل مخلصان لعلم غیبا، نخدا ہمو منعیت دے احسان. اخلاص و احسان کی برکت سے اللہ ان پر مغیبات تک کھول دیتا ہے. بعض مورخین نے اس کے خلاف لکھا ہے وہ نادان ہے، تاریخ کی تصویب و تسدید بھی مجھ سے کیا کرو. بغیر شک شبے کہ یہ مالک کا استاد ہے عبداللہ شاہ غازی، فرصت میں جا کے اپنی آنکھیں ٹنڈی کرو، حضرت کو سلام کرو اور کہو کہ ہمارے درسوں میں آپ کا والہانہ تذکرہ ہے، بہت بہت مبارک ہو. علم حدیث مذاہب اربع میں سے ایک امام برحق، امام مدبو، امام دار الحجرہ، صاحب المعطا، وہ آپ کے وجود اور علم پر آنسو بہاتے تھے. دیکھیے فضل المعطا اور اس کے مقدمات. پہلے جب صحت اچھی تھی تو جمعے کو منصور بھائی اور ہم جاتے تھے، جمعہ فجر پڑھ کے سیدھا نکل جاتے تھے. اتنا اوپر جانا تو نہیں ہوتا تھا لیکن نیچے سے فاتحہ پڑھ لیتے تھے، سلام محبت پیش کرتے تھے. یہ بھی ہماری کائنات ہے، ہمارے اکابر و اسلاف ہے. بدعتیوں کی بدعات کی وجہ سے اہل اللہ سے بدزن نہ ہونا، وارد بار سے کامل و اکمل ہے. حقیقت یہ ہے کہ کراچی پر اللہ کے بڑے احسانات ہیں، ان میں سے ایک عبداللہ شاہ غازی نفس زکیہ کا، وجود شہید کا یہاں پر مدفون ہونا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ندا دیور میں نے پورا نہ کہا، میں نور رہنے والا بیا انا للہ و انا یا خدا یا خدا. اچھا تا تے یاد اوے نمون بنوری آباد کے دا عبداللہ شاہ غازی قوالی کڑی ہوا، او پا پختو کے با مدا ڈنگ ڈنگ ہوا سر کڑا، انتا یو کڑی یاد کڑی دا نور دا نہیں رشو. مشہور ہے کہ پشتوں میں قوالی نہیں ہے نا، اب تو پیدا کیے انہوں نے، رحمان بابا کے اشعار پہ بنائے ہیں، بہت بنائے. تو اس لیے نہیں ہے کہ قوال تو ناپسندیدہ ہے. اس کے بعد والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹو. جب مملوک چیز اور اس کی قیمت کم از کم 10 درہم تو ہو، کسی کے پاس بغیر اذن مالک کے پکڑا گیا تو وہ چوری ہے، اور چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. تفصیلات فقہ میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک انگلی کے 500 درہم ہے، تو اتنا بڑا ہاتھ وہ 10 درہم میں کاٹا جا رہا ہے. جواب: اذا کانت امینتن سمینتن واذا خانت ہانت. جب یہ ہاتھ دیانتدار تھا تو قیمتی تھا، جب خیانت کرنے لگا بے قیمت ہو گیا. شیخ عبد الوہاب نے جواب دیا تھا. اللہ اکبر و کبیرہ. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدا و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. اس آیت کا حاصل یہ کہ گزشتہ کتابوں کی حفاظت علماء اور پیران طریقت کرتے تھے، لیکن قرآن کی حفاظت اللہ فرماتے میں کروں گا، اس لیے نہ پیر بچا سکتا ہے نہ عالم دین، خدا بچانے والا ہے. قرآن 1500 سال کے بعد وہی قرآن ہے، اور کوئی آسمانی کتاب جو ان کے ذمہ تھی وہ باقی نہیں رہی. اللہ اکبر و کبیرہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. وسیلہ فعیلہ کا وزن ہے، ذریعہ کو کہتے ہیں، اور وسیلہ دو طرح ہے، اے اعمال صالحہ کا وہ متفقاً جائز ہے، اور ایک بزرگان دین ذوات فاضلہ کا، اس میں بعض علماء نے کلام کیا، ابن تیمیہ اور ابن عبد الوہاب نے، قاضی شوقانی وغیرہ نے، لیکن علی تحقیق وسیلہ اعمال کا بھی جائز ہے اور ذوات فاضلہ کا بھی جائز ہے. لیکن وسیلے کی دو تعبیر ہے، ایک یہ کہ وہ غیبدان اور متصرف ہے، یہ وسیلے شرکیہ ہے، اور ایک یہ کہ نہیں، اللہ نے ان کو جاؤ حشمت دی ہے اور ذرائع رحمت الہیہ ہے، یہ وسیلہ شرعیہ ہے. اگر فرق مراتب نہ کنی زندیقی. تقویت الایمان صفحہ 186 پر شاہ اسماعیل نے وسیلے کو جائز کہا ہے. آب حیات میں حضرت نانوتوی نے وسیلے کو جائز کہا ہے. فتاوی رشیدیہ میں حضرت گنگوئی نے وسیلے کو جائز کہا ہے، اور مولانا اشرف علی نے ایک کتاب لکھی الوسیلہ فی الوسیلہ، ایک سواد سے ایک سین سے، اور اس میں احادیث پیش کی ہے کہ احادیث اور آثار سے بزرگان دین کا وسیلہ جائز ہے. شیخ الاسلام موسیٰ تلمسانی، اس نے مفصل کتاب لکھی تھی غیث الغمام، غیث الغمام فی التوسل بسید الانام، زاید الکوثری نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے. شیخ کوثری کی کتاب وسیلے پر ارغام المرید، اور محقق مقالہ محق التقول فی مسئلۃ التوسل. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے بھی لکھا ہے کہ بے حرمت فلان کہنا بالاتفاق جائز ہے، اس میں کسی کا کوئی کلام نہیں ہے. شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری کہتے ہیں کہ وسیلے کی تفصیل روح المعانی میں زیادہ ہے، لیکن روح المعانی تو آخر میں لکھتے ہیں وَإِنَّا لَا نَرَى بَاسًا بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ بِأَن يُتَوَسَّلَ بِجَاهِهِ لِأَنَّ جَاهَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزِيمٌ. اور انہوں نے تو جواز پیش کر دیا آخر میں، اور صحابہ و تابعین نے کبھی نہیں کیا، کہ زمانہ شرک کا گزرا تھا، احتیاط کر رہے تھے. اور وہاں پر بھی کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جس کا وسیلہ کیا جائے وہ غیبدان ہے یا متصرف ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، تو گویا بدعتی وسیلے کا رد ہے اور توحیدی وسیلے کا اثبات ہے. زمانہ حال کے نام نہاد موحدین مطلقاً منکر ہیں، یہ ان کی کمکلی ہے، سوئی فہم ہے، قلت تدبر ہے فی الکتب والآثار والتفاسیر. الحمدللہ میں نے جتنے علماء سے قصب فیض کیا ہے ان میں ایک استاذ بھی نہ سماع الموتا کا منکر تھا اور نہ وسیلے کا منکر تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے میرے دامن پر ایسا دب نہیں رکھا. مولوی غور رحمان مودودی تفہیم القرآن مردان کے محتمم نے بھی کتاب الوسیلہ پشتو میں لکھا ہے لیکن دیانتداری سے پیش نہیں آیا. بس میں پنجپیر مولانا اور مودودی صاحب دونوں کی خیانت ہے اکٹھی ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی کی کتاب تذکرۃ الراشد بہترین کتاب ہے اس موضوع پر, اور الزخائر المحمدیہ علوی مالکی کی, اور شفاء الفؤاد الی زیارت سید العباد, سینکڑوں کتابیں اس موضوع پر ہے. توسل بالذوات فائضہ کے قائلین اہل علم ہے اور انکار کرنے والے افسوسناک جہل میں مبتلا ہے. علامہ زاہد الکوثری نے مقالات میں ایک مقالے میں علامہ آلوسی روح المانی پر گرفت کی ہے, وَلَقَدْ غَلَطَ الْآلُوسِي وَابْنُهُ الْمُتَصَرِّفُ فِي تَفْسِيرِهِ وَلَهُمْ بَعْضُ الْأُغْلُوتَاتِ مِنْ جِرَانِهِ, کہ مفسر آلوسی اور اس کے بیٹے جو باپ کی تفسیر میں تحریف کرتا تھا ناجائز حرکتیں کی. لیکن یہ اس تفصیل کے لیے ہے جس تفصیل پر پنجپیر مولانا خوش ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ روح المانی میں بہت تفصیل ہے, شاید زاہد الکوثری نے آخری عبارات نہیں دیکھی جو آلوسی کی موجودہ تفسیر میں جواز کی ہے. مجھے اس میں کچھ تحریف نہیں لگ رہی ہے. ہر عالم جب بات شروع کرتا ہے تو بہت کچھ لاتا ہے, آخر میں اس کا خلاصہ و نچوڑ نکالتا ہے. خلاصہ و نچوڑ کو آلوسی نے تفسیر روح المانی کے اندر جواز توسل بالذوات الفاضلہ اے الانبیاء والاولیاء احیاء و امواتا. چونکہ وقت کم ہے آپ کو جلدی فارغ کرتا ہوں. یہ وہ علوم ہیں جو ہمارے ہاں خاص طریقے سے سیکھے جاتے تھے, اور اس میں بعض بزرگوں کی طرف سے دفاعی کیفیت ہوتی تھی. وقت کی تنگی اور امراض کے غلبے نے مجبور کیا کہ اب آپ کو خلاصے سناؤں. چنانچہ سورۃ مائدہ کے اندر آگے چل کر وہ مشہور آیت بھی ہے جس کی ترکیب بھی مشکل ہے, معانی بھی مشکل ہے, اور وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر آدمی سفر میں ہو اور وہاں مرنے لگے تو گواہ مقرر کرے. بدیل نام کا ایک شخص سفر میں مرا تھا, اس نے گواہ مقرر کیے اور تمام مال و متا کی فہرست لکھ کے مال میں رکھی. ان آدمیوں نے مال تو سارا پہنچایا لیکن ایک جام چھپا لیا اور مکے میں زرگر کو بیچا. بعد میں پتہ چلا اب مرافعہ پیغمبر کی خدمت میں ہو گیا اور اب صورتحال تبدیل ہو گئی. وہ کہتے تھے کہ ہم نے خریدا تھا وہ گواہ کوئی نہیں تھے, تو ان کو جرمانہ کیا گیا کہ آپ کو 1000 درہم جس کا آپ نے جام بیچا ہے وہ دینا پڑے گا. صورت کے آخر میں قیامت کے دن انبیاء و مرسلین کا بحضور خدا جمع ہونا ہے. قیامت کا وقوع عقلن نقلن ثابت ہے. سورت کے آخر میں مائدہ کا ذکر ہے اور بنی اسرائیل نے جو نافرمانی اور ناشکری کی ہے اس پر جو وعید شدید آئی ہے اس کا بھی بیان ہے. اس کے بعد جب مائدہ مکمل ہو رہا ہے تو وہ مسئلہ الحمدللہ میں جو بیان ہوا خالقیتہ تعالی تقریباً وہ پورا ہو رہا ہے, اور رب العالمین سورہ انعام سے آخر بنی اسرائیل تک ہے. سورہ انعام میں تبلیغ کے آداب ہیں کہ ایک مبلغ کو تبلیغ کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا, اور تبلیغ کب سے کب ہوگی. 63 سال پیغمبر کی عمر ہے صحیح قول کے مطابق, 63 جگہ قل اور بغیر قل کے امر ہے, زندگی بھر آپ کو یہ کام کرنا ہے. 23 سال پیغمبر کی وحی کا دورانیہ ہے. 23 جگہ قالو 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 یہ ہمیشہ لڑنے آئیں گے، اعتراضات کریں گے، شبہات کریں گے، مناظرے ابھی پیش آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کا قوم کے سامنے اور مشرکین کے ساتھ، بادشاہ مردود کے ساتھ مناظرے موجود ہیں. اور ایک مبلغ اور ایک داعی کو پختہ کرنے کے لیے جتنے عوامل کی ضرورت ہے ان سب پر سورہ انعام مشتمل ہے. سورہ آراف میں تسلی ہے، 7 پیغمبروں کے واقعات، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت لوط، بتانے کے لیے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، تمام نبیوں نے کیا ہے. اور آدم علیہ السلام کو دیکھو، ذرا سی بشری لغزش سے کتنے بڑے مقام سے نیچے اتر آئے. احتیاط کرنی پڑے گی، اے تبلیغی، اے مبلغ، اے مناظر، کئی مقام کھو نہ بیٹھے. نوح علیہ السلام کی کتنی بڑی عمر تھی، 1365 سال، 950 سال تبلیغ فرمائی. اور تمام انبیاء و مرسلین نے یہ مشکل گاٹی گزاری ہے. تو التسلیہ للنبی والمبلغ والدائی بواقعات الانبیاء السبع، لیکن خدا نے جن کو ہدایت دینی ہے وہ ہدایت پر آ جائیں گے، اور جو نہیں آئیں گے ان کے خلاف جہاد کرنا ہوگا. الاعتیاد للجہاد، سورہ انفال. اور یا ایھا الذین آمنوا، 6 جگہ ہے، 6 گھاٹیاں ہیں، ان مشکلات سے نکلنا ہوگا. غنائم پر لڑنا بھی بہت خطرناک شکست کا باعث ہے، اور غنائم کو غلط تقسیم کرنا بھی انتہائی بربادی ہے مقاصد جہاد کی. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول. سورہ توبہ یا برات، بد مذہبوں سے اور لا مذہبوں سے دوری. التبریہ عن الکفار والمشرکین، برات من اللہ ورسولی، چونکہ خدا کا قہر منافقین پر 70 جگہ برسا ہے، اس لیے سورت بغیر بسم اللہ کے وارد ہوئی ہے. بسم اللہ تو رحمت کے لیے، اور یہ سورت منافقین اور ناکار لوگوں کے لیے انتہائی درجے کا عذاب کا باعث ہے. اس سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ قرآن کے اندر صحابہ کا اجتہاد شامل نہیں ہے. جن بزرگوں نے کہا ہے کہ شامل ہے، ان سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ دیکھو 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے اور 1 سورت سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے. تو صحابہ نے اور تابعین نے کہا بس نہیں ہے تو نہیں ہے. انہوں نے 113 سورتوں پر 1 سورت کو قیاس نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ صحابہ کا تو بسم اللہ ڈالنے کے برابر بھی دخل نہیں ہے. فرضی اللہ عنہم اجمعین. اور سورت توبہ جب مکمل ہو جاتی ہے تو سورت یونس شروع ہوتی ہے، اس میں دلائل عقلیہ 25 ہے اور نقلی 3 ہے. نوح علیہ السلام کا قصہ، یونس علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ کا بیان. اور العبادۃ المخلصۃ للہ وحدہ. سورۃ ہود کے اندر یہی مضمون ہے لیکن بترقن و مزیدن ہے. 6 پیغمبروں کے واقعات ہیں، حضرت نوح کا تفصیلی قصہ، حضرت ہود کا، صالح کا، ابراہیم علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. سورۃ یوسف تمام گزشتہ مضامین کا جامع ہے. نحن نقص علیک احسن القصص، یہ بہترین بیان ہے. قصص قصے کی جمع نہیں، قصے کی جمع قصص ہے، بیان کے معنی میں. اور سورہ یوسف کے بارے میں ابن قیم نے کہا ہے کہ 1000 اوامر و نواہی ہے، ففیہا الف امر و نہی.
یہ عجیب واقعہ ہے کہ سارا واقعہ قرآن میں ایک ہی جگہ میں ہے.
اور انبیاء غیب دان نہیں تو یعقوب علیہ السلام کنعان سے بے خبر تھے, بیٹوں کے ارادوں سے بے خبر تھے, یوسف بازار مصر میں بک رہے ہیں, عزیز مصر کے گھر تربیت پا رہے ہیں, ناحق تہمت لگ رہی ہے اور جیلے کاٹ رہے ہیں اور عزیز مصر بن گیا, اور یعقوب علیہ السلام رو رو کے آنکھیں ان کی جاتی رہی. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.
اور ہیلے حوالے سے اپنے بھائی بنیامین کو روکنا ملکی نظام چلانے کے لیے سلطنت کا مختار و مقتدر ہونا. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم.
انبیاء علیہ السلام ہمہ جسم و زندگی اللہ کے منقاد مطیع و فرمان بردار ہوتے ہیں. سورہ صف کا تکملہ. سورت رعد میں وہی مضامین بشمول وقوع قیامت اور دلائل عقلیہ کا انبار. سورت ابراہیم میں وہی مضامین اور ابراہیم علیہ السلام کی سرگرمیاں توحید کے بارے میں, کعبہ کے بارے میں, اپنے آل و اولاد کے بارے میں اور دعائیں حضرت کی. سورت ہجر میں وہ چار مسئلے جن کا مستحق مرتکب سزا ہے, جن کا مرتکب مستحق کے سزا ہے. تکذیب بآیات اللہ, تکذیب بالرسل, استہزاء بالآیات اور انکار عن الشرائع. یہ چار مسائل اور یہ چار مہمات ہیں جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے. سورۃ ہجر میں اس کا بیان. اور سورۃ نحل کے اندر حرمت تابیدیہ کی تتمیم ہے. انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. موحدین اور مشرکین کا تقابل ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى الی آخر الایہ. اور دیگر اوامر و نواہی جو اسلام کا ایک حسین خاکہ ہے. اخیر میں تبلیغی آداب ہے. وجادلہم باللتی احسن. ہر حال میں اللہ کی مدد و نصرت ساتھ ہونا چاہیے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اور سورۃ بنی اسرائیل میں کرامات اولیاء اور معجزات انبیاء کا تذکرہ ہے. کرامات اولیاء کی اور معجزات انبیاء کی برحق ہے, لیکن یہ ان کی قدرت میں نہیں ہے, قدرت الہیہ ہے. شرع العقائد میں ہے, وہ قدرت الہی کا مظہر ہے جو اپنے بندے سے صادر کرتے ہیں. اور اس پر تفریح پر سورۃ کاف کے اندر کہ دیکھو اولیاء تھے, غار میں چھپ گئے تھے لیکن شہر کے حالات سے بے خبر تھے. وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. 309 سال غار میں رہے اور باہر آئے تو حیران رہ گئے کہ یہ تو دقیانوس کا زمانہ ختم ہو گیا, بیدروس کا شروع ہو گیا. تو انبیاء اور اولیاء عالم الغیب نہیں ہے. اور سورۃ مریم میں کہتے ہیں بے بس ہے, عاجز ہے, زکریا بیٹا مانگ رہا ہے, بی بی مریم کو نہیں چاہیے, اس کو دیا گیا اور اس کو بھی چمٹا دیا گیا. اور سورۃ طہٰ میں وہ صرف یہ نہیں کہ بے بس ہے, پریشان ہے, مبتلا ہے فرعون کے فرعونیت و ظلم و ستم کے نیچے. حضرت موسیٰ اور ان کے مومن کس قدر پریشان تھے, آخر کار مدد الہی آئی اور اللہ بزرگ و برتر نے ان کو نجات اور کامیابی نصیب فرمائی. فرمایا کہ یہ تمام انبیاء کی تعلیم ہے، سورہ انبیاء اور تمام مشہور پیغمبروں کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان کا، ایوب کا، اسماعیل، ادریس و ذوالکفل کا، جو یونس علیہ السلام، زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، مائی مریم، تمام اور اخیر میں کہا کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سب نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے، ویدعون رغبا ورہوا، اور اللہ کو پکارتے تھے خوشی میں بھی اور غم میں بھی، وکانوا لنا خاشعین، صرف ہم سے ڈرتے تھے، ڈرنا اللہ کے سوا کسی سے نہیں، ہم وقت توحید کے عقیدے پر گامزن رہنا ہے، اور تکالیف اور مصائب سے پریشان نہ ہونا،
یہ انبیاء اور اولیاء کا شیوا ہے. اور نجات کا طریقہ کیا ہے؟ العبادت المخلص للہ وحدہ، جیسے حج اور حاضری حرمین خالص اللہ کے لیے، سورۃ حج. اوصاف مومنین سورۃ مومنون، او دفع فخشا عن المعاشرہ سورۃ النور، قرآن کا معجزہ سورۃ فرقان، یہ کوئی شعر گوئی نہیں ہے سورۃ الشعراء. وہ چار مسائل اللہ کی توحید، نبی برحق کی رسالت، قرآن کا اعجاز، اور وہ کوئی قیامت، سورۃ نمل، سورۃ قصص، آزمائش برحق ہے سورہ عنکبوت، فتح یقینی ہے سورۃ روم. گزشتہ عقل مندوں نے بھی یہی باتیں کی، سورہ لقمان، عبادت مخلصہ کے بغیر نجات نہیں، الف لام میم سجدہ، جہاد کی بھی ضرورت ہے، احزاب، غزوہ خندق، اور وہ 12 رسوم جس سے معاشرہ تباہ و برباد ہوا ہے، اس کا بالتفصیل بیان سورۃ احزاب میں. جب یہ پورا ہو گیا، کیونکہ یہ ربوبیت تو اسرائیل کے اخیر تک تھی، اور سورۃ کاف سے آخر احزاب تک الرحمن الرحیم، شہنشائیت مطلقہ کا مسئلہ ہے، تو مالک یوم الدین کی تفسیر سورۃ سبا و فاطر سے الى آخر القرآن. وبهذا القدر نکتفی اليوم وبکرا عند الاختتام نلقی النظر الثانی على سائر الصور مع الدعاوی والخلاصہ وبعض المهمات حیث یحتاج الیہا فی التفسیر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنذل واجعلنا للمتقين اماما صلى الله